ایک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ تاریخیں ایسے بنایا فرما دیا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں، انہی کے ذریعہ بنی اسرائیلیوں کو عروج حاصل ہوا، فرعون انہی کے زمانے میں مارا گیا، بحیرہ احمر میں فرعون اپنی لشکر کے ساتھ انہی کے زمانے میں ڈبویا گیا، بیت المقدس پر قبضہ انہی کے زمانے میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو کتنی نعمتوں سے انہی کے زمانے میں نوازا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم اپنے پیغمبر کو کتنا تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کا ذکر کئی جگہ گزر چکا ہے. یہاں صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا لیما تو ازو ننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو. تکلیف کا معاملہ کیا ہے، کون کون سی تکلیفیں ہیں، اس تعلق سے کئی جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ احمر پار کیا اور پار کرنے کے بعد جب تشریف لے گئے شہر کے اندر داخل ہونے والے تھے، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ان سے لڑو اور لڑنے کے بعد اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو مل کر کے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. یہ حال جس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ ان کو عروج عطا فرما رہا ہے. کم نوازشیں ہیں، میدان تیہ میں 40 سال تک آسمان سے کھانا ان کے لیے اترتا رہا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک میدان تیہ 2-3 کلومیٹر کے مربع اسکوائر کا ایک میدان تھا، اور اسی میں رات دن چلتے رہے، 40 سال تک نکل ہی نہیں پاتے تھے. اس سے رات کو آسمان سے روشنی ان پر اترتی تھی، منا و سلوا ان کے اوپر اترتا تھا. بچے پیدا ہوتے تو کپڑا پہنے ہوئے پیدا ہوتے، اور بچے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی بڑھتا رہتا. دیکھ رہے ہیں اتنی نوازشات. تیہ کے میدان میں جب تک یہ میدان تیہ میں رہے، بادل ان کے اوپر سائبان بنائے رہا، پتھر سے ان کے لیے چشمہ ابالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ان کو پھل کھلائے گئے، مسلسل نوازشیں. اس نوازش کا حال کیا کہ بحیرہ احمر کو پار کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جاؤ ان جبارین سے لڑو، تو کیا کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ تم تمہارا خدا جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تکلیف. پھر مزید اس پر یہ ہوا کہ آپ کی پاک دامنی پر کتنا خوفناک الزام لگایا گیا. تاریخ ساری دہرائی جائے، قارون کا نام سنائیے، آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں، بڑا امیر ترین آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، خالہ زاد بھائی تھا. آئی بات سمجھ میں؟ حامان کا نام سنا آپ نے، فرعون کا وزیر تھا. قارون بڑا متعصب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، نبوت کا اعلان فرمایا آپ نے، اور حضرت ہارون سیدنا ہارون علیہ السلام کو قربانی گاہ کا متولی بنا دیا گیا، وہ بڑا بہت عزت کی بات اس کے زمانے اس زمانے میں. تو قارون نے کہا تھا یہ موسیٰ نبوت تم نے لے لی، اب قربانی گاہ کی جو تولیت تھی وہ ہارون کو دے دیا، مجھ کو کیا باقی بچا ہو گیا. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے بڑی خوفناک سازش کی اس نے. اسی دوران بنی اسرائیلیوں پر زکوٰۃ کا حکم اتارا گیا. زکوٰۃ کا حکم یہ تھا ہزار میں سے ایک ڈالر. ہمارے اوپر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ 40 ڈالر میں سے ایک ڈالر. اور ان پر کیا حکم تھا؟ 1000 ڈالر میں سے 1 ڈالر. تو قارون نے کہا یہ موسیٰ یہ بھی خوب رہی, تم چاہتے ہو کہ میرے خزانے یوں ہی ختم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا یہ قارون مجھے تیرے خزانے سے کوئی ضرورت نہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علی, یہ قوم موسیٰ سے تھا. پھر ایک سازش کی, ایک حاملہ پریگننٹ عورت بلائی گئی, میدان جمع ہوا, حضرت موسیٰ کو بلایا گیا چلو اپنی قوم میں تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ تشریف لائے, قارون کہتا ٹھہر جائیے, پہلے ایک معاملہ ہے, یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص بد کرداری میں گرفتار ہو تو کیا حکم ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو رجم کیا جائے گا, پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا. قارون کہتا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے, آپ کو فرمایا آپ کے لیے بولے میرے لیے. اس عورت کو بلایا تاکہ یہ دیکھو کیا مسئلہ کیا ہے آپ نے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام درس اٹھے, کوئی معمولی بات نہیں تھی, ایسے جلیل القدر پیغمبر ہے وہ. مشکات المصابیح کی حدیث پاک آئی ہوئی ہے, اور کہیں اور بھی میں نے پڑھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آتا تھا تو آپ کے سر سے شولے کی کیفیت محسوس ہوتی تھی, سر مبارک اور جو ٹوپی شریف پوتی تھی وہ اٹھ اٹھ جایا کرتی تھی سب سے, اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر. آپ نے فرمایا میرے لیے بھی. اب اس کو بلایا عورت کو, آپ نے دعا فرمائی, پیٹ کا بچہ بولنے لگا اے اللہ کے کلیم آپ بے گناہ ہیں, میں اپنے باپ کی جائز اللہ تھا. یہ ہے لیوما تغزوننی کی تفسیر. آپ اپنی قوم کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اور قوم کا حال کیا ہے اندازہ دیکھا لگ رہا ہے. تو اس طرح سے اس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ نظریہ, اب اندازہ لگائے جو قوم اپنے پیغمبر کے ساتھ محسن اپنے احسان کرنے والے پیغمبر کے ساتھ اس قسم کا انداز رکھتی ہو تو دوسروں کے ساتھ کیا کرے گی کہنے کی ضرورت ہوگی. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ, اس کے مان بعد حضرت عیسیٰ کا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے کھلا ہوا جادو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل ہی کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے, لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جب کیا ہے تو انداز بیان یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اپنی قوم, اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو قوم ہی نہیں فرمایا, فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي اسرائیل, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے نہیں, اسی لیے آپ کا یہ خطاب لقوم ہی کے بجائے لبنی اسرائیل ہے. خیر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, اور ابھی آپ کی امت بحیثیت دین مسیحی, بحیثیت دینی مسیحی کرسچین ابھی ادق ادا نہیں ہوئی ہے, ابھی یہودیت میں شامل ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, وہ कौन सा घनावना इल्जाम है जो आपकी जात पर, आपकी वालदा की जात पर लगाया गया। पढ़ें सूरह मरियम शरीफ, सारे वाकयात जिक्र किए गए हैं उसमें। आलिया मरियम, मरियम या उख्त हारून मा कान अबूक इमरा सौ वमा कानत उम्मुक बगिया। ये हारून की बहन, तेरा बाप तो बदकिरदार नहीं था, वमा कानत उम्मुक बगिया, तेरी माँ भी ना फरमान और बदकिरदार नहीं थी, ये बगैर शादी का बच्चा लेके आई तू। फअशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिम मन काना फिल मादे सबिया, इशारा किया इस बच्चे से बात करो, कहने लगे इस बच्चे से हम क्या बात करें, गोद का बच्चा कहीं बोलता है। قال ابن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني مثال شقي۔ فرمایا یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، دو تین دن کا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے تین دن کا بچہ بولا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، اور نبی کسی فاسق و فاجر کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبران عظام جن مبارک نطفوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، وہ صفاحت و جہالت اور زناکاری کی آلائش سے ملوث نہیں ہوتے۔ اس پر سیدی اعلی حضرت کا ایک باقاعدہ رسالہ ہے اور امام جلال الدین سیوطی کا بھی رسالہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ پیغمبر کا نور مبارک، کسی بھی پیغمبر کا، خالی ہمارے حضور کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی پیغمبر کا نور مبارک جہاں ہوگا وہ زناکاری کی غلط شناعت سے وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ۔ تو آپ نے تین دن کا بچہ خود ہی کہہ رہا ہے نی عبداللہ عطائی کتاب جائے نبیہ، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، میں صاحب کتاب پیغمبر ہوں، صاحب کتاب پیغمبر یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب والا نبی ہوں، اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے، اینما کنت جہاں بھی میں رہوں گا اللہ کی برکتوں کے ساتھ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز وغیرہ پڑھتا رہوں، تین دن کا بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں، زکات ادا کرتا رہوں، وبرم بوالدتی، تم میری ماں کو الزام لگا رہے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، وبرم بوالد ولم یجعلنی جبارا شقیا، رب کریم نے میری ماں کو اور مجھ کو بدبخت نہیں بنایا ہے، یہ قوم۔ تو آپ نے کچھ دن بنی اسرائیلیوں کو تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ فرمائی تو یہ فرما دیا کہ ابھی میں کچھ عبارتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں بن عباس کی، ایسی ایسی عبارتیں لکھی ہیں واللہ ایمان لہک اٹھے گا۔ میرے بعد ایک آئے گا وہ نبی آخر الزمان احمد ہوگا، حضور کے اسماء پاک پرانی کتابوں میں احمد، آسمانی نام احمد، اور اس امت میں قرآن میں حضور کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ دیکھیں، امام قرطبی کی تو خیر جو دلائل ہوتے ہیں تو پڑھ کر کے بس ایمان نور ہو جاتا ہے، اور ایسے بھی نور ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد معنی ہوتا ہے جو بہت زیادہ تعریف کرے، احمد ای احمد الحامدین لربہ، حمد کرنے والوں میں سب سے زیادہ جس ہو، جس نے اپنے رب کی حمد کی ہو، جو کرتا ہو اس کو احمد کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کے صلوات والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حمدون اللہ ونبینا احمد اکثرہم حمد. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی حمد کی ہے, لیکن ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی بھی نبی نے اللہ کی حمد نہیں کی ہے, اسی لیے ہمارے آقا احمد ہو گئے. تو اس سے پہلے جتنی شریعتیں گزری آسمانی نام, حضور کا کیا نام پاک ہے کہو؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ازل سے لے کر کے پیدائش پاک تک تو حضور نے اللہ کی حمد کی ہے. اب جب پیدا ہو گئے تو رب کریم نے وہ اعزاز و شرف عطا فرمایا کہ ان کا نام محمد رکھا گیا. فرماتے ہیں فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة, محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار 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 زیادہ زیادہ مسلسل تعریف کی جائے. اب ساری دنیا حضور کی تعریف کر رہی ہے, پہلے حضور نے اللہ کی تعریف کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ اب یہ ساری کائنات کی تعریف کر رہی ہے الحمدللہ, یہ احسان میرے بعد محمد آئے. اچھا صاحب کہتے ہیں حدیث پاک ہے وروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمی فی التوراۃ احید لانی احید امتی عن النار و اسمی فی الزبور الماحی مح اللہ تبارک و تعالی بی عبدت الاوثان و اسمی فی الانجیل احمد و اسمی فی القرآن محمد لانی محمود فی اہل السماء والارض. حدیث پاک ہے, فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا توریت میں میرا نام احید ہے, اس لیے کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گا, اور میرا نام زبور میں ماہی ہے, اس لیے کہ میں نے بتوں کی عبادت مٹا دی, بتوں کی عبادت مٹا دی. مشکات کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی روایت, حضور کا فرماتے ہیں ان الشیطان قد یئس من ان یعبد الاصنام فی جزیرۃ العرب, کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں پھر کبھی بت کی پوجا ہو سکے, اور میرا نام انجیل میں احمد ہے اور میرا نام قرآن میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار کتابوں میں چار نام بتائے گئے, توریت میں احید, زبور میں ماہی, انجیل میں احمد, قرآن میں محمد. یاد رکھیے گا اس کو, یہ حضور کے اسماء پاک. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسم محمد, میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے تمنا کی کہ کاش ہمارے زمانے میں ظاہر ہوتے تو ہم ان پر ایمان لاتے, لیکن جب حضور تشریف لائے, پیدا ہوئے, اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت سے پہلے وہی لوگ حضور کے بارے میں اچھے جملے کہتے تھے, جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کہتے ہیں فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین, جب حضور معجزات دلائل نشانیاں قرآن معجزات وغیرہ لے کر کے آئے تو ظالموں نے کیا کہا, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, ماننے سے انکار کر دیا. جب تک آپ کا ظہور ظہور نہیں ہوا تھا, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, تب تک وہ کہتے تھے کہ پیغمبر کب ظاہر ہوگا, پیغمبر کب ظاہر ہوگا, کب پیغمبر کب ظاہر, جب ظاہر ہو گئے تو کیا کہا, کہ جادوگر ہے, ماننے سے انکار کر دیا. دیکھ رہے پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے اتنی اچھی گفتگو کی ہے, فرماتے ہیں میں صرف دو تین اقتباس پڑھ کے سناؤں گا, زیادہ نہیں اس لیے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. برنباس کے حوالے سے ایک جگہ کہتے ہیں کہ لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آبودار ہے, اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں ان پر روشنی ڈالے گی کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد پھر ایک اور اقتباس نقل کیا ہے, اور یہ واقعی پڑھ کر کے میں تو چونک اٹھا, ترجمہ دیا ہے اس میں, یعنی جس ہستی کی آمد کا تم انتظار کر رہے ہو میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں. کیا سمجھا آپ لوگوں نے, کیا درشن لاگو ہوئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جس رسول کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں وہ رسول کون ہے جانتے ہو؟ میں عیسیٰ ابن مریم ہونے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اس رسول کے جوتے کا فیتا بھی کھولنے کے لائق نہیں پاتا. اللہ کچھ لوگوں نے احساس کیا نا کہ انجیل میں تو حضور کے تعلق سے کوئی جملہ نہیں ہے. انہوں نے اس کی سب برنباس اصل میں وہ نسخہ ہے جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواریین تھے ان حواریین میں سے ایک شخص تھا جس نے اس کو لکھا تھا. لیکن بعد میں پھر ان کی پولیٹیکلی اور اکنامکلی جنگ جو آپس میں ہوئی تو اس سے ان لوگوں نے عقیدے کو بدلنا شروع کیا. اس میں کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے. وہ لوگ چاہتے بھی تھے کہ تاکہ عیسائیت پرکھ نہ سکے تو اس نے تثلیث کا عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ جبریل اور عیسیٰ ایک ہیں. معاذ اللہ رب العالمین تینوں خدا ہیں. استغفر اللہ ربی. قرآن کہتا اللہ تقول صلاۃ ان تو خیر لکم. تین کا عقیدہ نہ رکھو, ایک ہی کا عقیدہ رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پیغمبر کے جوتے کا فیتا بھی کھولنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں پاتا. اللہ یہ عظمت, یہ بشارت و برتری. فرماتے ہیں جس کو تم مسیحا کہتے ہو, اچھا پھر فرماتے ہیں اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد جائے گا, وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی. اس کا دین مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیل جائے گا. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں سوال کیا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا اس نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, کیا اس نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ تو لکھتے ہیں there shall not come after him two prophets sent by God, but there shall come a great deal of false prophets. Where کیا لکھا اس کے بعد جو کٹ گئے ہیں الفاظ رون پھر کٹ گئے. Satan shall raise them up, یعنی آپ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا, البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا. تو حضور کے زمانے مبارکہ اسی دروازہ کھول دیا گیا. مسیلمہ کذاب, اسود عنسی ہوتے 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 ہوئے غلام محمد قادیانی تک بات پہنچ گئی. اندازہ لگا لیجیے. اچھا اس آیت سے قادیانی فرقہ جو اپنے آپ کو احمدی فرقہ کہتا ہے اس کے احمدی فرقہ کہلانے میں اس آیت کا بڑا ہاتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے خود بشارت دی ہے یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اس کا جواب بھی پیر کرم شاہ نے بہت اچھا دیا ہوا ہے. ان سے سوال کیا گیا, کچھ سوالات قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا غلام محمد قادیانی اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل اس کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کسی شخص کے بارے میں جس کا نام عبداللہ ہو اور وہ اپنے نام کے شروع سے لفظ عبد ہٹا کر کے اپنے آپ کو کیا کہلانا شروع کر دے, اللہ, کیا کہلانا شروع کر دے, اللہ, تو کیا اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یہی حال ہے. غلام احمد قادیانی کا نام غلام احمد ہے. کیا نام ہے؟ غلام احمد نام ہے, احمد نام نہیں ہے. اب اگر غلام ہٹا کر کے خالی احمد کہا جائے تو یہ کوئی بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ عبداللہ سے لفظ عبد ہٹا کر کے کوئی اپنے آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس طرح سے غلام احمد سے لفظ غلام ہٹا کر کے احمد کہے گا, اس کا نام تو غلام احمد ہے. اور آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ احمد ذکر کیا گیا. یہ برنباس کی کچھ عبارتیں میں نے سنا دی, یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے تعلق سے فرمایا. اب اس کے بعد اور اسے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو. اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا ہے, انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور روکتے ہیں, تو بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھیں کہ جو شخص بھی کسی بھی امر میں एक नाजुक मसले की तरफ इशारा करना चाहता हूं, जो शख्स भी किसी अम्र में किसी दीन की तरफ जाने वाले को रोकता हो वो बहुत बड़ा जालिम है, वो बहुत बड़ा जालिम है। मिसाल देकर के समझा दूं मैं आप लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पर दो मिलाद के जलसे, तवज्जो, दो मिलाद के जलसे हो रहे हैं। अब अगर कोई शख्स किसी को फोन करके कहे कि नहीं मेरे यहां आओ वहां न जाओ, वो जालिम है, वो जालिम है, इसलिए कि तूने वहां जाने से रोक करके, ठीक अपने यहां बुलाया है, लेकिन वहां जाने से रोक करके उसके फिक्र के धारे को तुमने मोड़ दिया, तुम जालिम हो गए। उसको छोड़ दो, जहां जाना चाहे जाए, जहां जाना चाहे जाए। हां अगर किसी बुराई की जगह जा रहा था, तुमने उसको अच्छाई की तरफ मोड़ा, तो सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात है ये। लेकिन अच्छाई की तरफ जाने वाले को तुमने फिर छोड़ करके अपनी तरफ बुला लिया है, ये तो जुल्म की बात है। याद रखिएगा इस पहलू को, कुरान इसको भी मेंशन करवाएगा। उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांध है। इनको देखो अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कैसे अल्लाह के बेटे हैं? अब अंदाजा लगाइए, अल्लाह न खाता है न सोता है न पीता है, उसको इसकी जरूरत नहीं। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के पास इतनी खुशियात है, ईसा अलैहिस्सलाम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, तो अल्लाह कैसे हो सकते हैं? ये तो जुल्म अज़ीम है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दे और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना पड़े। बुरा माने काफिर मुशरिकीन और दीगर इस्लाम के मुखालिफिन अहद रिसालत ही से इस्लाम के मिटाने की मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ कि क्या इस्लाम मिटा? गैर भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर कुछ नाम निहाद मुसलमान भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस्लाम मिटा? एक मिसाल दे के बतलाऊं, चलो गैर मुस्लिम तो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग, वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, वो अंदर अंदर दीपक की तरह से चाटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस्लाम मिटा? मिलादुन नबी बंद करने की साजिशें आज से नहीं जारी है, 700-800 साल से जारी है। ये बताओ मिलाद बंद हुआ? बंद हुआ मिलाद? अरे जहां नहीं होता तमाम दोनों जो अपने आप को मुसलमान शो करने के बाद इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं और जो गैर मुस्लिम है इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरे नजदीक दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। उसका भी प्लेटफॉर्म वही है, इसका भी प्लेटफॉर्म यही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को गालिब करके रखेगा। ये बशारत उस वक्त दी गई है कि जब अभी इस्लाम, मैंने शुरू बताया ना, जब इस्लाम जंग बहुत के बाद बड़ी आजमाइशों से मदीने मुनव्वरा में गुजर रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत करीमा को उतार करके मुसलमानों को बता दिया कि मुसलमानों तुम दिल छोटा ना करो, ये इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, ये इस्लाम को न मिटा सकेंगे, इस्लाम खाली हो करके रहे, इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहु ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे। लिहाजा ये मुशरिक अगर ये चाहते हैं कि इस्लाम मिट जाए, तो इस्लाम न मिटा है न मिटेगा। हुजूर के हदीस पाक, इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम गालिब है मगलूब नहीं होगा, इस्लाम गालिब मजहब है मगलूब नहीं होगा। मुसलमान मगलूब हो जाएगा मगर इस्लाम गालिब ही रहेगा। और बात हमारी निगाहों के सामने है, आज मुसलमान मगलूब है लेकिन इस्लाम अब भी अपनी सदाकत, सच्चाई और दयानत के लिहाज से सबसे ज्यादा दिल, दिमाग और जहन के करीब बना रही है, सबसे ज्यादा। वल्लाह हक बात यह है कि अगर मुसलमान इस्लामी उसूलों पर अमल कर ले तो मुसलमान के उठने बैठने चलने फिरने से इस्लाम की वो तबलीग हो, वो तबलीग हो कि गैर मुस्लिम देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लेगा। लेकिन हमने अपने किरदार और अमल को अलग कर रखा है, हमारा किरदार अमल इस्लामी किरदार अमल नहीं रह गया है। ये सूरत हाल। अब इसके बाद एक और बहस यहां कायम की जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, क्या मैं बता दूं वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। कहते हैं सहाबे कराम ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह हमें कोई ऐसा अमल बताए जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो। इसी को इन्होंने मानो कभी नहीं बयान फरमाया, काला मुकातिल नज़लत फी उस्मान इब्न मसऊद वذلك انه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اذنت لي فطلقت خولا وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا انام بليل ابدا ولا يفطر بنهار ابدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من سنه النكاح ولا رهبانيه في الاسلام انما رهبانيه امتي الجهاد في سبيل الله وحصار امتي الصوم ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ومن سنتي انام واقوم وافطر واصوم فمن دخل عن سنتي فليس مني। حضرت عثمان بن مظعون بڑے عظیم الشان صحابی رسول ہیں، طعام طیب یا طیب طعام، عثمان بن مظعون بڑے عظیم الشان صحابی ہیں۔ ایک دن حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے تو اپنی بیوی خولہ کو طلاق دے دوں، ان کی بیوی کا نام خولہ کو طلاق دے دوں، اور کیا کروں میں روحانیت اختیار کر لوں، الگ تھلگ ہو جاؤں لوگوں سے ایک دم، اور کیا کر لوں خصی ہو جاؤں، یعنی میرے اندر مردانگی قوت بالکل ختم ہو جائے، خصی بن جاؤں، اور کیا کر لوں گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر، اور کیا کر لوں کبھی بھی رات میں سوؤں نہیں اور کبھی بھی دن میں کھانا نہیں کھاؤں، یہ آیت اجازت لے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون آیت اجازت لے گی، حضور نے فرمایا میری سنت سے نکاح ہے، تم نے کہا کہ خولہ کو طلاق دے دوں، پہلی غلطی، پھر اس کے بعد اسلام میں روحانیت نہیں ہے، دوسری غلطی، ہاں روحانیت میرے اسلام میں کیا ہے کہ جا کر کے جہاد کرو، یہ روحانیت ہے، میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا ہے، جس آدمی کے اندر شہوات زیادہ پائے جاتے ہوں بیوی نہ ہو اس کی، مشکات المصابیح جلد دوم کی پہلی حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تاثیر نفس ہوتا ہے، خواہشات کے جولانیت کو ختم کر دیتا ہے، لہذا روزہ رکھا کرو پاک دامن رہو گے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ پاک چیزیں تم اپنے اوپر حرام کیوں کر لے رہے ہو؟ انداز دیکھیے، تیور ذرا دیکھیے گا، اللہ نے حلال کیا پاکیزہ رکھا کھانے پینے کے لیے، تو اپنے اوپر حرام کر لو گے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لے رہے ہو پھر؟ اور میری سنت سے یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں، جگتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میری سنت سے جو افائد کر وہ میرے سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان بن مظعون کے اس خیال کے بارے میں ایک آیت کریمہ اتاری، اگر مسلمان اس کو اپنے دل میں رکھ لینا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا؟ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم تجارت کرتے ہو، تمہیں نقصان ہوتا ہے، خسارہ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر ایک ایسی تجارت جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو یہ تجارت شروع کرو۔ تجارت کیا ہوگی؟ تؤمنون باللہ ورسول، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو اس کا تم کو فائدہ کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت النہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا تمہارے، اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، ایک فائدہ اس کا۔ تو تجارت بتائی گئی، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ تجارت دیکھ رہے ہیں، تجارت اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرو، یہ تجارت۔ तो इस तजारत का फायदा ऐसा है कि दुनिया में घाटा नहीं, आखिरत में भी घाटा नहीं। दुनिया में कैसे घाटा नहीं, सुनो, तुम जिहाद करने जाओगे, दुश्मन पर गलबा पाओगे, माल गनीमत लाओगे, बताओ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सहाबे कराम फरमाते हैं, बाद सहाबा का कौल ये है कि खुदा की कसम, इस्लाम की वजह से अल्लाह ने हमें वो गलबा अता फरमाया कि हम भूखे रहते थे, अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि एक एक आदमी को 4,000 दीनार घरों में पड़ा होता है। मस्जिद नबी शरीफ में माल गनीमत ला करके ऐसा रखा रहता था, अल्लाह के रसूल बांटते रहते थे जब तक ये गजा रहता था। हजूर बांटते रहते, बांटते रहते, दोनों हाथ से बांटा करते थे, घर भर गए मालो दौलत से। क्यों? ईमान ही की तो बताओ ना। इज्जत वो मिली, इज्जत वो मिली कि बताओ सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अगर अपने सर का साफा हजरत बिलाल हबशी के कदम पर रख दें तो क्या बिलाल हबशी के दर्जा पर हो पाएंगे रजी अल्लाह तआला? बोलो, हरगिज नहीं जी, हरगिज नहीं। बेशक सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला हो मनसबे विलायत के वो अजीम शाहकार हैं कि हर वली उनके कदमों के नीचे है, लेकिन सैयदना गौसे पाक सहाबी नहीं, जिसने अल्लाह के रसूल को सिर्फ एक निगाह देखा है। खुदा की कसम, उसका दर्जा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि गैर सहाबी कितना बड़ा वली कामिल हो जाए, पैर के नाखून के बराबर नहीं हो सकता है। वो एजाज मिला, क्यों मिला? ईमान की वजह से। तो ऐसी तिजारत करो कि दुनिया में भी नफा हो आखरत में। और दुनिया का फायदा तो ये बता दिया ना, आखरत का फायदा कुरान खुद बता रहा है, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और ऐसे जन्नत में जिसके नीचे नहरें हैं, ऐसे खूबसूरत मकानात होंगे जिसका कोई अभी नहीं। इमाम कुरतबी ने इस आयत की तफसील बयान फरमाते हुए एक जगह लिखा हुआ है, ये देखो सुन लो हदीस पाक, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, خرج ابو الحسين الاجري عن الحسن قال سالت امرا عمرو الحسين وابا هريره عن تفسير هذه الايه ومساكن طيبه, ये मसाकिन तय्यबा की तफसील बयान कर रहे हैं कि मैंने हजरत इमरान इब्न हुसैन और अबू हुरैरा से इस आयत की तफसील पूछी कि मसाकिन तय्यबा का मतलब क्या होता है, तो उन दोनों हजरत ने फरमाया فقال على الخبير سقطت سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قصر من لؤلؤة في الجنة فيه 70 دارا من ياقوت حمراء في كل دار 70 بيتا من زبرجد زبرجد خضراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 فراشا من كل لون على كل فراش 70 امرأة من الحور العين في كل بيت 70 مائدة على كل مائدة 70 لونا من الطعام في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غضاة واعدة ما يأتي على ذلك كله. یہ مساکن طیبۃ کی تفسیر دبا دماغ کھول کر کے سنیں گے بھی لذت ملے گی. فرماتے ہیں تو میں نے ان دونوں بزرگوں سے عمران بن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضور اس کی تفسیر بیان فرمائیں, مساکن طیبتن اچھے مکان, تو فرماتے ہیں کہ جنت میں موتیوں کا مکان ہوگا کہ ہر مکان میں 70 دروازے سرخ یاقوت کے ہوں گے. اچھا, اور ہر دروازے, بلکہ گھر کہہ لو, سرخ یاقوت کے 70 گھر ہوں گے, اور ہر گھر میں 70 گھر پھر ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں زبرجد, اس کے سبز قسم کے ہرے رنگ کے زبرجد کے, اور ہر گھر میں 70 بسترا ہوگا. علی کل سریر 70 فراشن, اور ہر بستر پر 70 قسم کے الگ الگ بچھونے ہوں گے رنگ والے, اور ہر بستر پر 70 حور عین ہوں گی. فی کل بیت 70 مائدہ, اور ہر گھر میں 70 دسترخوان ہوں گے. علی کل مائدہ 70 لونا,
ہر دسترخوان پر 70 قسم کا کھانا ہوگا، اور فی کل بیت 70 وصیفا وصیفۃ، اور ہر گھر میں 70 نوجوان غلام اور نوجوان حوریں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو ایک وقت کھانا دے گا، ایک وقت کھانا، لیکن ایک وقت کے کھانے کی قوت یہ ہوگی کہ اپنی حور عین بیویوں کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، مجامعت کرے گا، اور اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئے. یہ ہے مساکن طیبہ کی تفسیر بیان فرمائی. گھبرائیں نہیں، بس ختم ہونے جا رہی ہے، پورا کر کے اٹھوں گا. یہ بات ہو گئی. دوسری واخرى، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تحبونها. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو نعمت تمہیں عطا فرمائے گا نا، تحبونها، تم اس کو پسند کرو، اللہ تمہیں پسند کرے گا، تم سے دوستی کرے گا. وہ کیا ہے وہ؟ یا تم جس کو پسند کرتے ہو، کیا ہے وہ؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب فتح. یہ کس منطقہ میں بولا جا رہا ہے؟ جنگ عہد کے بعد مدینہ منورہ کا کرائیٹیریا اور اس کا انوائرمنٹ یاد رکھیے گا. ہر جگہ یہ منظرنامہ ملے گا آپ کو. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اور ایک ایسی بھی تم کو فائدے کی چیز اللہ عطا فرمائے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، کیا ہے؟ کہ تم فتح یاب ہوگے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور یہ مصطفیٰ مومنوں کو خوشخبری سنا دی. آخری آیت کریمہ، اے ایمان والو، خدا کے دین خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے. حواریین، حواریین یہ جمع ہے حورا کی. حورا کہتے ہیں دھوبی کو، حورا کہتے ہیں دھوبی کو، جو کپڑے دھو کر کے صاف و شفاف کر دیتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اتباعی پیروکار چند دھوبی تھے، 7 یا 8 یا 11 سے کچھ تعداد ہے، انہیں کو حواری کہا جاتا ہے. بعد میں یہ لفظ مددگار کے معنی میں استعمال ہونے لگا. چنانچہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ زبیر بن عوام میرے حواری ہیں. حضور نے فرمایا زبیر بن عوام میرے حواری ہیں. اب یہ مددگار کے معنی میں استعمال ہونے لگا. واقعہ کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ فرمائی تو اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ یہودیوں نے سازش کرنی شروع کی آپ کو شہید کرنے کی، اور انہی حواریین میں سے ایک شخص کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کو شریک ہو جائے. آپ کو ساری باتیں معلوم، اس لیے نبی کہتے ہیں اس کو جو غیب جانتا ہو، اللہ نے ساری باتیں بتا دی. تو آپ نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ میرے لیے ایسی ایسی سازش کی گئی، اور جو سازش میں شریک ہوگا وہی قتل کیا جائے گا. چنانچہ ہوا یہی، جب یہودیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا، آسمان سے پیس آف کلاؤڈ اترا، آپ اس کلاؤڈ میں سوار ہو گئے، اوپر اٹھ گئے، جنت میں چلے گئے. والدہ ماجدہ نے کہا عیسیٰ، آپ نے فرمایا امی جان ما سلامہ، انشاءاللہ جنت میں آپ سے ملاقات ہو گئی، حشر. چلے گئے، اوپر اٹھا لیے گئے. اور وہ آدمی جو اس سازش میں شریک تھا، آپ کی شباہت سے اسی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے اسی کو سورہ میں، اس میں سورہ نساء شریف کے اندر آیت کریمہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، نہ سولی دی گئی ہے، انہی جیسا ایک تھا اسی کو قتل کیا گیا ہے. اور پھر اسی بات آیا ہوا کہ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا ہے، آسمان پر اٹھا دیا ہے. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پوری سورہ صف شریف ایک دم مدینہ منورہ کے اس پورے انوائرمنٹ کا ماحول بتا رہی ہے کہ جو اس وقت جنگ احد کے بعد ظاہر ہوا تھا. انشاءاللہ اگلی تفسیر جمعہ کی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا تو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور جتنے بھی احباب نے شرکت کی ہے مالک مولا ان کی شرکت اور حاضری کو قبول فرما. رب کریم ہماری یہ چھوٹے بچے جو آج نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو ذوق عطا فرما کیے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق جنہوں نے یاشی سیدنا مولانا محمد علی واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.